مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں دوہرا لیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اس صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ رسالہ زیاد درود السلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16 ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں شب آپ پہنچی، عشر مغفرت بھی اب آخری سلام بھر رہا ہے، ان قریب یہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اب تو جمعہ بھی آخری، جمعۃ الوداع باقی رہ گیا، حالانکہ کل تک یوں تھا کہ رمضان کی آمد ہو گئی، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، وہ پلک جھپکتے میں اب رمضان رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ، پاک حقانی کابینہ سلطان پور نزد صحرا مدینہ ملتان، پاک نوشائی کابینہ گوجرا ضلع منڈی بہاؤدین بھی شریک ہیں، اور بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ عاشقان رمضان مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، گھر میں جب صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ چوٹیاں رینگ رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
بزرگوں کے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ چوٹیوں کے چلے جانے کا انتظار کرنا بھی ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ زبردست حرج ہے اس میں کہ چوٹیاں کب جائیں، لیکن بلا وجہ چوٹیوں کو مارنا شریعت میں منع ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ چیونٹیوں کو دور کرنے کے لیے کپڑے سے اس کو اوپر سے جھٹکے ماریں تو وہ اڑیں گی، یعنی کہ ہوا سے، اس کے جھٹکے سے ہوا سے اڑتی ہوئی یہ بھاگیں گی. یہ ہے کہ ان کو کسی طرح بھی بھگا دیا جائے. تو بھگانے سے پھر جب یہ چلی ہیں تو پھر جھاڑو، ورنہ ان پر جھاڑو چلائیں گے تو یہ کچھ کچل کر مر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے. وہ زخمی بیچاریاں تکلیف میں ہوں گے. پھر یہ کہ پھینک دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے تو یہ بیچاریاں اپنے قبیلے سے بچھڑ جائیں گی، اور یہ رہتی ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ، اکیلی چونٹی نہیں رہتی. کبھی اکیلی آپ دیکھ بھی لیں تو یہ سمجھ لیں گے یہ بیچاری اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے. اور اس کا بھاگنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، یہ یعنی کہ مسترب ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کے قبیلوں کو جانتے نہیں کہ ان کے اسی قبیلے میں جا کر چھوڑ آئیں ان کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی ہم اٹھ کر کہیں سے آئے ہو، کپڑے پر چونٹی نظر آئی تو یہ ایک قرینہ بنتا ہے کہ جہاں ہم دیر سے بیٹھے تھے نا، یہ ہو نہ ہو وہیں کی چونٹی چڑھ گئی ہے. اور خاص کر وہاں جب چونٹیاں ہم نے دیکھی ہوں پھر تو وہ زیادہ وہ قرینہ مضبوط ہو رہا ہے. تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہو سکے تو وہاں جا کر اس کو یوں، اب اسی کو یوں کریں گے نا تو یہ زخمی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے فوت ہو جائے. اس کو یوں کپڑے سے اس طرح جھٹکے ماریں گے کہ اس کو آپ کا ہاتھ نہ لگے، کہ چوٹی کو اٹھائیں گے تب بھی یہ شاید زخمی ہو جائے گی. اٹھا کر ان کو ہٹانا یہ تو اس پر بہت بڑا بیچاری پر پہاڑ گرانا ہے. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کو ہم آرام دیں، ان کو تکلیف نہ دیں. ہاں جن کو مارنا جائز ہے ان کو مار سکتے ہیں، چپ کے لیے چوہا ہے، ان سانپ بچھو وغیرہ، وہ ایک الگ صورت ہے. چیونٹیوں کو بھی مارنے کی صورتیں کہ جو بھی یعنی کہ دفع ضرر کے لیے، یعنی کہ ضرر دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں، اس کی صورتیں ہوتی ہیں. عام طور پر یہ چوٹیاں بیچاریاں چل رہی ہوتی ہیں یہ بے ضرر ہوتی ہیں تو مارا نہ جائے.
کا اس حوالے سے کیا معمول شریف ہے؟ بعض اوقات چلنے میں بھی چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ کے کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھل خریدے تو پھلوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں، یا وہ ہاتھ دھونے کی جگہوں پر بعض اوقات جب وہ جگہ سوکھ جاتی ہے تو وہاں کافی چونٹیاں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا اندازہ ذرا؟
ہاں یہ بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ چونٹیاں ہوتی ہیں بیسن میں بھی کبھی آ جاتی ہیں، تو میں تو یہ زور سے پھونکے مارتا ہوں، اڑا دیتا ہوں ان کو کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ یہ کیا کرے آدمی، تو ظاہر شرعاً اتنا بھی ہم کو مطلب ہے نا کہ ظاہر کہ یہ واجب تو ہے نہیں کہ ہر صورت میں ان کو ہم بچائیں. بعض اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ان نہیں بچا پاتے، لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے. تو میں نے کئی بار کوشش کی ہے ان چونٹیوں کو بچانے کی، کپڑے پر دیکھا تو اگر غالب گمان ہوا کہ فلاں جگہ کی ہے، اپنے گھر میں ادھر ہی ہو سکتا ہے تو یہ وہاں جا کے پہنچا دی، یا اس طرح مطلب کہیں نظر آئی تو یہ مطلب اس کو راستہ دے دیا کہ چلی جا، یا پھونک مار دی، یہ نہیں کہ اس کو مار دیا کچل دیا. جیسے بعض اوقات لوگ بالکل اس پر رحم ہی نہیں کرتے، چونٹی پر بے دردی سے مار دیتے. بچے مارتے ہیں تو ان کو روکتا ہوں، ان کو کئی بار روکا ہے، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا چونٹی مارتے ہیں تو روک دیتا ہوں. کہ بچوں کو بھی شغل چاہیے تو یہ ایسی چیزوں کو مارتے ہیں بعض بچے، ان کو مارنے نہ دیا جائے. یہ تو برسوں سے مطلب میرا یہ ذہن ہے کہ میں کبھی مطلب ایسے پھلوں پر دیکھ لی، چھلکے پہ دیکھ لی، تو وہ اس ترکیب سے کہ کوشش کی جائے کہ یہ جہاں سے آئی ہے وہاں اس کو پہنچا دیا جائے. کبھی نہیں بھی ایسا بن پاتا، یہ بھی ہوتا ہے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو بحر احنف بن قیس بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی آزاد کردہ کنیز کا بیان ہے، ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی احنف بن قیس نے مجھے چونٹیاں مارتے دیکھا تو فرمایا انہیں نہ مارو. اس کے بعد اپنی کرسی منگوائی اور اس پر بیٹھ کر چونٹیوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا میں تمہیں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ تم سب میرے گھر میں ماری جاؤ. کنیز کا بیان ہے سب چونٹیاں چلی گئی اور اس دن کے بعد سے ایک بھی چونٹی نظر نہ آئی. تو یہ حضرت احنب بن قیس جو کہ یوں اہل علم میں مشہور تابعی ہے, یہ بہت پرہیزگار تابعی گزرے ہیں, تو انہوں نے یہ ان کے کرامت ہے کہ چونٹیوں کو آرڈر جاری کر دیا کہ چلے جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں تم سب ماری جاؤ. تو وہ چلی گئی, کبھی آئی نہیں, نظر ہی نہیں آئی. وہ کنیز کا یہ بیان ہے ان کی. بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین بھی چونٹیوں کے تعلق سے سمجھتے تھے, بلکہ شاید سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ ولی کا بھی واقعہ ہے کہ چونٹی دیکھی تو شاید میلوں کا سفر کر کے اس کو پہنچانے گئے تھے. کہیں گئے تھے یہ اناج کی دکان پر شاید خریداری کے لیے, اور شاید اس اناج میں اس کو چونٹی نظر آ گئی. ان کو ایک تھی, یہ قبیلے سے بچھڑ گئی ہے. تو مٹھی میں بند کر کے, مٹھی میں یہ نہیں مرے گی, انگلیوں میں دبائیں گے تو مر جائے گی یا زخمی ہو جائے گی. تو مٹھی میں بند کر کے اس کو ترکیب سے اب وہاں پہنچے اور جا کے وہاں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. چونٹی تو اتنی بہت زبردست مخلوق ہے. ایک بار حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بارش نہیں ہوئی, تو آپ اپنے غلاموں کو لے کر بارش کی دعا کے لیے چلے کہ کہیں میدان میں دعا کی ترکیب بنائی جائے. تو کہیں آپ نے دیکھا چلتے ہوئے یہ چونٹی الٹی لیٹی ہے اور اس کی پاؤں جیسے اوپر ہیں ہاتھ. تو اللہ کے نبی تھے, اللہ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا, تو ان کو پتہ چل گیا اللہ کے کرم سے, اللہ کی عطا سے. فرمایا کہ یہ چونٹی بارش کی دعا مانگ رہی ہے, اب ہو جائے گی بارش, ہم چلتے ہیں واپس. تو یہ پلٹ پڑے اور اس چونٹی کی دعا سے بارش شروع ہو گئی. اب ہم لوگ ہیں کہ چونٹی وہ مسل کے پھینک دیتے, اللہ کی مخلوق ہے. بل اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا آپ جب چھوٹے تھے جب آپ کے بچپن میں عید آتی تھی تو آپ کیسے مناتے تھے اور کون کون سے جھولے جھولتے تھے؟
میں چھوٹا تھا تو عید کیسے مناتا تھا, اب چھوٹے بچوں کی عید کیسی ہوتی ہے؟ گھر میں شیر خورما کھانا اور مطلب سوئیاں کھانا اور عید تو ایسی ہوتی ہے چھوٹوں کی. اپنے کو تو اتنا جب بہت چھوٹا تھا تو شعور تو تھا نہیں, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی, تو یہی ہوتا ہوگا ظاہر. اور جھولے تو آج کل الیکٹرانک جھولے اور خوبصورت جھولے اور رنگ برنگی جھولے, یہ تو ہم نے جاگتے میں کیا خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے, تو بعد میں ایجاد شاید ہوئے ہیں. عید میں کوئی وہ جھولوں کی کوئی اسپیشلی ترکیب مشکل تھی, وہ ہاتھوں سے جھولا ہوتا تھا, یعنی یہ تو عام دنوں میں بھی ہوتا تھا کہ اس کے دو پلے ہوتے تھے, تو ایک میں ایک بچہ بیٹھے دوسرے میں دوسرا بچہ بیٹھے, اور پیسہ دو پیسہ لیتے ہوں گے تو اس کو چلاتے ہیں. اب پیسے اتنے کہاں سے لاؤں میں, ہم جیسا انتظار کرے, ورنہ کیا کرتے تھے کہ ایک بچہ ملا ان کو تو ایک میں بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ بیلنس برابر رہے. تو بعض اوقات کسی بچے کو بھی بٹھا دیتے تھے تو ہم جیسا انتظار کرے کہ ایک ہی گاہک آیا ہے ابھی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پتھر کے وجہ مجھے بٹھا دیتے تھے. مفت میں وہ جھولا جھولتا تھا بھی. یہ بھی یعنی اس طرح کا ہوتا تھا. پھر کوئی جھولے دیکھے اپنے یوں گول یوں جھولے گھومنے والے, الیکٹرانک نہیں ہے یہ, خوبصورت بھی نہیں, لکڑی کے سادے, اور وہ کوئی مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے مضبوط, تو وہ یوں ہاتھوں سے یوں جھلاتے تھے, یوں گول گھومتا تھا وہ. آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو, مشکل تھی, اب تو الیکٹرانک ہے, اب بھی ہے ہاتھوں سے. اچھا اچھا, تو وہ یوں ہوتے تھے, تو ان میں بھی کبھی کبھی بیٹھا ہوں میں. باقی عید کے دن کے جھولے مجھے کوئی مخصوص یاد نہیں ہے, نہ عید کے دنوں میں کوئی سیر و تفریح کے لیے مجھے کوئی لے جاتا تھا, ایسا بھی کوئی یاد نہیں ہے. میرے والد صاحب تو ڈیڑھ دو سال کا تھا, وفات پا گئے تھے, تو بڑے بھائی تھے, لیکن مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کوئی مخصوص تفریح گاہیں جس طرح آج کل ہیں. باب المدینہ میں تب بھی ہوں گی ظاہر تھی, بلکہ تو ایسے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ خاص مخصوص تفریح گاہ میں مجھے کوئی لے جاتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ فیضان مدینہ اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ آ گیا, آج تو امام سجا کر آئیں یہ لوگ, جھنڈے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس, جھنڈے صرف گوجرا والوں کے پاس ہیں, سلطان پور والوں کے پاس بھی اسکرین پر نہیں ہے, ایک ہے اسکرین پر جھنڈا ان کے پاس, دو آج امام میں, کل تھوڑا عرض کیا تھا تو ابھی آج ٹیمپریری شاید پہن کر آئے ہوں گے, تو یہ مستقل سجا لو نا, آقا کی سنت, اب بس قبر کے کنارے تک جائے, قبر کے اندر صرف علماء کے ساتھ جائے, عوام کے لیے قبر کے کنارے تک امام آ جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوجرا لگتا ہی ہے جھنڈے لے رہا
جی, پٹی
سلطان پور مدینۃ الاولیاء ملتان کے قریب ہے, لیکن ایک بھی جھنڈا نہیں ہے ان کے پاس. گوجرا ضلع منڈی بہاؤ الدین, ماشاء اللہ مرحبا, جشن ولادت میں خوب لہرانے. اب جشن ولادت میں جھنڈے رکھنا, ایسا نہیں کہ بالکل بغیر جھنڈے کے سلطان پوری ہو جائے. سلطان تو بولتے ہیں بادشاہ کو ہے نا. آقا کی یاد میں بادشاہ بھی جھنڈے اٹھائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے امیر اہل سنت سے, کہ لوگ اکثر بیشتر بولتے ہیں کہ صبح جلدی آئیں گے تو کاروبار ہوگا, اس کاروبار میں برکت ہوگی, اگر لیٹ آئیں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی, یہ ذرا میرے کو بتا دیجیے حقیقت ہے کہ کیا ہے اس کی؟
صبح جلدی تو مسجد میں جانا چاہیے, نماز پڑھے بندہ, تو کاروبار میں تو صبح جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں وہاں سے لوٹے دکان بند کرے, اس کی تو الٹا مذمت ہے. ہمارے اکابرین جو تھے بزرگان دین, وہ تو ضرورت کا جب کما لیتے تھے نا, بعض بزرگان دین کی حکایت ملتی ہے کہ ضرورت کا کما لیتے تھے جب, تو پھر دکان پہ ڈالا پردہ اور نوافل پڑھتے تھے یا کاروبار بند کر دیتے تھے کہ ہماری وسو آج کی دیاری بند دی, کل کا کل دیکھیں گے, جس خدا نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. ہم لوگ ہیں کہ وہ سات پشتے کھائیں, اتنا جمع کرنے کے باوجود ہماری حرص نہیں جاتی. کاروبار کے لیے جلدی جانے میں کوئی اس کی فضیلت تو کہیں نہیں پڑی کہ برکت ہوگی اس سے, ایسا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا ایک امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ مارکیٹ میں جب سیزن کا وقت آتا ہے تو اس میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو اس ریٹ میں بعض کسٹمر پوچھ کے جاتا ہے مجھ سے کہ یہ ریٹ ہے, لیکن دو چار گھنٹے بعد واپس آتا ہے تو ریٹ نیا آ چکا ہوتا ہے, تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، تو ریٹ ٹھیک ہے، اگر زیادہ لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ بہت ہی علم کا سمندر ہے، بہت اچھا علم حاصل ہوتا ہے. میرا مولانا الیاس ستار قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ نماز کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ امام صاحب جو دعا کرائیں اس میں دائیں یا بائیں مڑ جائیں یا پھر مقتدیوں کی طرف مڑ جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ سنت ہے کہ مقتدی سلام پھیرنے کے بعد امام جو ہے وہ یا تو سیدھی طرف پھر جائے یا الٹی طرف پھر جائے، یا سلام پھیرنے کے بعد سیدھی طرف پھر جائے یا الٹی طرف پھر جائے، یا نمازیوں کی طرف رخ کر لے جبکہ کسی مقتدی کا سامنا نہ ہوتا ہو، مسبوقین کا، مقتدی نہیں مسبوقین، یعنی جن کو ادھوری جماعت ملی اور اب وہ اپنی پڑھ رہے ہیں اور امام اس کی طرف رخ کرے گا، عین اس کی سیدھ میں اگر رخ کرے گا تو امام گناہگار ہوگا، جبکہ اس کا مسبوقین کسی ایک مسبوق کا بھی آمنا سامنا بالکل عین سیدھ میں ہو رہا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ قصدن جو ہے نا بلا ضرورت پیٹھ مقتدی کی طرف یا کسی مسلمان کی طرف نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر سیدھی طرف جو ہے نا یہ انحراف کہتے ہیں اس کو، سیدھی طرف پھرنا یہ بہتر، سیدھے ہاتھ کی طرف امام کو، مقتدیوں کے لیے نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں طارق مغل اسٹیج آرٹسٹ فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. ایک سوال ہے ہمارا امیر اہل سنت جناب حضور قبلہ الیاس قادری صاحب سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں افطاری کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہو، کو کھجور، کو نمک، کو پانی، کو ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو افطاری کس طرح سے ہم کریں؟
یہ نادر صورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندہ وہ کھا کر افطار کرے، بہت نادر صورت ہے. پھر ہوا کھا لے اور کیا، ہوا کھانے سے افطار تو نہیں ہوگی.
امیر علیہ السلام سر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ کھجور، نمک، پانی انہی سے افطار ہوتا ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہیں، دوسری کھانے کی چیزیں ہیں. تو اب اگر اس سوال کا یہ مقصد ہے تو کیا اس پہ مدری
ساحل نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہ ہو ایسی چیز جسے، تو چلو کھجور، پانی، نمک یہ شرط نہیں ہے، جو بھی کھانے کی چیز ہے اللہ نے دی ہے وہی کھا لے اور افطار کر لے. یعنی اگر وہ دوا کھاتا تو دوا سے بھی افطار کرے تو دوا سے بھی افطار ہو جائے گا. اور ایک اور بھی صورت ہے افطار کی جو پردے کی صورت ہے، اب شاید پہنچ گئے ہوں گے پہنچنے والے، تو یہ بھی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے کہ اس وقت نفس بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اس طرح بھی افطار ان کا ثابت ہے، لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ذوالفقار علی عطاری، شہر رسول نگر علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں. ابھی رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، زکوٰۃ اور فطرہ کا رجحان ہوتا ہے، تو گاؤں دیہاتوں میں اکثر مانگنے والے اور مانگنے والیاں دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا سوال کرتے ہیں، اور بعض حضرات ان کو دے بھی دیتے ہیں، تو کیا ان کو دینا درست ہے؟
یہ اکثر جو رمضانوں میں نکلتے ہیں یہ پروفیشنل سیزنی پروفیشنل ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ایکس رے کہیں سے اٹھا لاتے ہیں اور ایکس رے دکھاتے ہیں لوگوں کو، جیسے یہ سب ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اپنا ایکس رے نکالتے ہیں، رپورٹیں نکالتے ہیں، دواؤں کی لسٹ نکالتے ہیں، اور باقاعدہ بعض وہ ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ وہ روتے بھی ہیں، تو ایسا فصاحت کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو رحم آ جائے، حالانکہ جو حقدار ہوگا نا اس سے تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے، سب کو بولنا کہاں تھا. ابھی آپ کو مائک دے دیا جائے کہ ذرا ایک منٹ کا بیان کر دیں آپ، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، ٹانگیں لرز جائیں گی. تو یہ نمازیوں کے سامنے جو تڑاک پڑاک بول رہے ہوتے ہیں، یہ رٹ اپلیکیشن اور مطلب ظاہر ہے کہ پروفیشنل ہونے کی علامت ان کی ہوتی ہے. وہ رمضان کے علاوہ نہ ان کے ایکس رے ہوتے ہیں نہ ہی ان کی بیماریوں کی لسٹیں ہوتی ہیں. ہم کو دوا دلا دو، اب دوا دلا دو تو بھی یہ ان کی ترکیب کہ وہ اسی دوسرے میڈیکل اسٹور پر کیش کرا لیں گے دوا آدھے دام میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن خیر ہم ہر فرد کو یہ جعلی ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہتے، لیکن مسجد میں تو ویسے ہی سوال کرنا منع ہے، اور جس نے مسجد میں اپنے لیے سوال کیا ہے اس کو دینا بھی منع ہے. کہ جو ایک روپیہ اگر مسجد کے سائل کو، مسجد میں سوال کرنے والے کو ایک روپیہ بھی دے دے تو باہر نکل کر 70 روپیے کفارے میں ادا کرے دوسرے کو، یعنی خیرات کرے مزید. یہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے، وہ ایک پیسے کی مثال ہے، میں نے ایک روپے کی مثال دی. اب پیسہ تو آج کل ہمارے یہاں پیسہ تو ہے نہیں نا، روپیہ ہے، چھوٹے میں چھوٹا سکہ روپیہ شاید آج کل کے نہیں ہے نا. تو پہلے ایک پیسہ ہوتا تھا، ایک روپے کے 64 پیسے، اپنے 64، اور پھر اس سے چھوٹے پیسے نکلے جس کو پائی بولتے تھے، وہ 1 روپے کی 100 پائی. تو اب یہ دور چلا گیا تو 1 روپیہ چھوٹے میں چھوٹا سکہ. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر چھوٹے ہوں گے اس سے اللہ بہتر جانے. تو یوں مسجد کے سائل کو دینا منع ہے. ہاں اگر مسجد میں جیسے کہ وہ مدرسے کے لیے اعلان کیا، مسجد کے لیے اعلان کیا، تو یہ جائز ہے، ان کو دینا بھی مطلب درست ہے جبکہ وہ واقعی سمجھ میں آئے تو. ہاں ورنہ یہ رسیدیں بھی لے کر مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، نہ امام صاحب جانتے ہیں، نہ انتظامیہ جانتی ہے، نہ کوئی جانتا ہے، اس طرح کے بھی گھومتے ہوں گے، پیٹ میں مدرسہ بناتے ہوں گے. تو اس لیے دیکھ بھال کے دینے کا ہے، مدرسے کا سوال کرنے والے کو بھی، یہ چیٹر اس میں بھی آتے ہوں گے. تو جس مدرسے کو آپ جانتے ہوں کہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے، تو وہ جا کر خود ہی وہاں پہنچا دیں. آپ یہ گھومنے پھرنے والے کو اگر آپ جانتے ہیں یقینی طور پر کہ یہ عاشق رسول ہیں اور ان کا واقعی مدرسہ ہے، تو بے شک دینا چاہیے کہ یہ سارے ہی عاشقان رسول کے مدرسے ہیں، وہ اللہ کرے آباد رہیں، خوب دین کی خدمتیں ہوتی رہیں، علماء پروڈکشن اور حفاظ کا پروڈکشن جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا پچھلے سوال سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بعض لوگ شاید یوں سمجھتے ہیں کہ روزے کے مکمل ہونے کا تعلق کچھ کھانے پینے سے ہے. تو روزے کا تعلق یعنی جب وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو روزہ مکمل ہو گیا یا کچھ کھائیں پئیں تو ہی روزہ مکمل ہوگا؟ یعنی افطار کی اپنی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟
ظاہر ہے کہ وہ سورج ڈوبا تو اب تو روزہ تو پورا ہو چکا، اب یہ کہ افطار میں جلدی کرنے کی حدیث پاک میں فضیلت ہے کہ جلدی افطار کرے، کہ بلا وجہ دیر کرنا یہ منع ہے. اب اگر کھانے پینے کو نہیں ہے تو پتھر کھانے کی اجازت تو اس کو دیں گے نہیں، وہ پتھر کھا لے یا منہ میں مٹی بھر کے مٹی ڈال لے. تو میں نے اسی لیے کہا نا وہ آرٹسٹ تھا، مطلب ایکٹر تھا، تو ایکٹر نے سوال ایسے ہی کرنا ہے نا اپنی ترکیب سے، یا کچھ نہ ہو تو کیا کریں، تو میں نے ہوا کھا لے. تو ظاہر کہ یہ نادر صورت ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کھانے کو. ارے گملا ہے گھر میں، اس کی پتی ہی کھا لے تو بھی افطار ہو جائے گا، پھول کی پتی نکال کر کھا لے تب بھی افطار ہو جائے گا، جبکہ وہ طبن نقصان دینا ہو. بزرگوں کے تو واقعات ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب المکی شبہات سے بچنے کے لیے ایک عرصے تک خدرو گھاس اور یہ پتے کھا کر انہوں نے گزارا، یہاں تک کہ ان کی کھال اسکین جو تھی وہ گرین ہو گئی تھی، سبز ہو گئی تھی. پھر وہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محصور رہے، حصار میں رہے، دشمنوں نے جو حصار کیا تھا اس میں، یعنی کہ جس کو شاید نظر بند ہمارے آج کل کہتے ہیں، تو وہ بھی آزمائش مسلمانوں میں تھی، اس وقت بھی پتے کھا کر گزارا ہوتا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتا کھا کر افطار کر لے بندہ، کچھ نہیں ملا تو، مگر وہ پتا طبن میڈیکلی طور پر وہ نقصان دینا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حافظ محمد افسار دار العلوم احمدیہ رضویہ اشتہاد حضرہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ علی شانہ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاعی مدظ اللہ العالی نے یہ تبلیغ و سنت کی جو عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بڑا ہی عالی شان ہے اور امت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ براہ کرم یہ وضاحت فرما دیں کہ اذان فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے دو سنت فجر اور فرضوں کے علاوہ بھی کیا نوافل وغیرہ ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کریم امیر اہل سنت کو استقامت دے اور تحریک دعوت اسلامی کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور 2 رکعت تہجد پڑھ لی اور نفل ہے اور پتہ چلا کہ فجر ہو گئی تھی، تو یہ تہجد جو ہے یہ سنت فجر ہی کے قائم مقام ہوں گے. اب سنت فجر بھی نہیں پڑھنی کہ یہ سنت فجر ادا ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ہمارے ساتھ او بی وین کے یہ جو عاشقان رسول ہیں 2 مقامات پر جمع ہیں، تو ایک اجتماعی طور پر ہمارا اس طرح کبھی کبھی جمع ہو جانا یہ بھی ایک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک اچھا سلسلہ ہے، لیکن مستقل طور پر ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے تعلق سے کیا اپنا ذہن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا کوشش کرنی چاہیے؟
ظاہر ہے کہ فرض علوم تو ہر مسلمان پر فرض ہے حسب ضرورت، تو مدنی مذاکرہ تو ابھی ان کو ظاہر اس میں ایک تعداد ہوئی، زندگی میں پہلی بار اس طرح جمع ہوئے ہوں گے، تو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت فرمائیں، مدنی چینل گھر میں چلائیں اور صرف مدنی چینل چلائیں، تو یہ بھی فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ. مطالعہ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتب دیکھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، ڈھونڈی جا سکتی ہیں. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی کورس 12 روزہ ہے وہ کریں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 41 روزہ وہ بھی کیا جاتا ہے، 63 روزہ تربیتی کورس، یہ تو سب کے لیے مفید ہے، بہت مفید ہے، بہت کچھ اس میں سکھایا جاتا ہے. اللہ نصیب کرے تو 8 سال کا درس نظامی کرے. تو یوں مطلب یہ کہ سیکھتے رہے. نماز کورس بھی ہمارے یہاں ایک مہینے کا ہوتا ہے, نماز سکھائی جاتی ہے. تو کئی کورس ہوتے ہیں, یہ بھی کریں اور اجتماع میں بھی آتے رہیں, مدنی کام کریں, اپنی آخرت کی بہتری کا انتظام کریں, ورنہ پھر موت آ جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی ترس جائیں گے, اجازت نہیں ملے گی. یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے, عمل دنیا میں ہوگا اور مرنے کے بعد دار الجزا, جزا ملے گی, بدلہ. جزا مانے بدلہ. تو اللہ ہم کو دنیا میں اچھے عمل کی توفیق بخشے تاکہ ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے. تو مدنی چینل پر بھی روزانہ مدنی مذاکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھنا چاہیے. عصر کے بعد آج کل ہوتا ہے باب المدینہ میں عصر کی جماعت 5:35 پر, 5:30 اور تراویح کے بعد بھی ہوتا ہے جیسے اس وقت جاری ہے, یہ بھی دیکھیں. پھر میموری کارڈ ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے, اس میں سینکڑوں مدنی مذاکرے بند ہیں, وہ کارڈ حاصل کریں. اس کو سنیں تو ہزاروں مسائل آپ کو سیکھنے کو مل سکتے ہیں. کرنے والا ہو تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, جذبہ ہونا چاہیے, جذبہ پیدا کیجیے مرنے کے بعد, ورنہ ہو سکتا ہے کہ پچھتانے کی نوبت آئے. کہ سب سے زیادہ قیامت میں حسرت اس کو ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا. ابھی موقع ہے. علم سے مراد ہے علم دین. دنیا بھی علم کی تو ترغیب کی آ جاتی نہیں ہے نا, اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے, ساری جتنی بھی مشینری ہے وہ دنیا بھی علوم کے پیچھے لگی ہوئی ہے. علم دین کا معاملہ بڑا مظلوم ہو گیا ہے. حالانکہ ہم مفت پڑھاتے ہیں, مفت کھلاتے ہیں, مفت ان کو قیام کی سہولتیں دیتے ہیں, مفت رہائش دیتے ہیں جس کو یہ ہاسٹل کہتے ہیں, ہے نا, یہ سب دیتے ہیں, پھر بھی کہاں آتے ہیں. اور دنیاوی علوم میں پیسے دے کے پڑھتے ہیں, پیسے دے کر کتابیں لیتے ہیں, پیسے دے کر شاید ہاسٹل میں رہتے ہوں گے, اپنی جیب سے کھاتے ہوں گے, سب کچھ کرتے ہوں گے, دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھتے ہیں صرف دنیا کے لیے. آخرت کے لیے ہزار سہولتیں دو آنے کے لیے, بس کوئی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو آ جاتا ہے, ان ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کا رجحان علم دین کی طرف نہیں جس سے آخرت بنے گی. اور علم دنیا جبکہ کوئی اس میں شرعی برائی نہ ہو, اس صورت میں جا کر رہی ہے تو دنیا کا فائدہ دے گی, ورنہ اب اتنی خرابیاں اس میں گھس گئی ہیں آخرت کے تعلق سے کہ اللہ امان والحفیظ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. خدا یا
پیدا ہوتا ہے نا اس کا بولتا خرچہ جو ہے وہ میکے والے کو پر ہے, یہ جائز ہے ناجائز؟
فرسٹ ڈلیوری کا خرچہ میکے والے اٹھاتے ہیں آج کل رس میں, یہ پوچھ رہے ہیں جائز ہے یا نہیں. جائز تو ہے نا. ہاں اگر میکے والے یعنی ماں باپ اپنی بچی کی, ہاں یعنی اپنے نواسے نواسی کی ولادت کا خرچہ اٹھاتے ہیں تو بخوشی اگر اٹھاتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں جبر ہے. ہاں وہی بیماری والا میں سوچ رہا تھا علاج.
البتہ اس میں اتنا تھوڑا سا یعنی جو سوالات آتے ہیں، اب یہ جیسے میکے میں کروا رہے ہیں تو سسرال کی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مہنگے ہاسپٹل میں کروائیں اور فلاں جگہ پہ کروائیں یا فلاں ڈاکٹر نے سے کروائیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی گنجائش ہے جس طریقے سے وہ کروانا چاہتے ہیں ویسے کروائیں، ویسے ان کے پر جبر نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی وہیں کروائیں اور اس جگہ سے ہی کروائیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے.
یعنی میکے والے بے شک مطلب یعنی کہ وہ فرسٹ ڈلیوری کا خرچہ اٹھائیں، اور مگر ان کے ساتھ یہ اصرار نہ ہو کہ فلاں ہاسپٹل میں مہنگے ہاسپٹل میں کروائیں، یہ اپنی حیثیت کے مطابق جائیں چاہے کروائیں. چاہے اگر آپ کا پوتا ہے تو ان کا نواسا ہے اور نواسے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں پوتے کے مقابلے میں، تو یہ اپنے آنے والے نواسے نواسی کا برا تو نہیں چاہیں گے نہ، اور بیٹی بھی ان کی ہے، آپ کی تو بہو ہے، تو یہ اپنی بیٹی کا کیوں برا چاہیں گے؟ تو ان کو ان کی حیثیت کے مطابق کرنے دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، میرا نام خالد محمود اتاری ہے، میں شہر قصور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، اگر کوئی کفارے کے روزے رکھ رہا ہو تو اس کے بیچ میں فرضی یعنی رمضان المبارک کے روزے آ جائیں تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
بہار شریعت حصہ 8 جلد 2 صفحہ نمبر 213 213 مسئلہ نمبر 15، روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید اضحیٰ یعنی بقرعید، نہ ایام تشریق. ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر ایام منہیہ میں اس سے بھی اجازت نہیں. ایام منہیہ کیا ہے؟ اسی صفحے کے حاشیے پر لکھا ہے، وہ ایام یعنی وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 11, 12, 13 ذی الحجہ کے دن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ سے سوال کر لوں، میری برادری جواب دے گی کیونکہ ان کے بال سفید ہوتے ہیں اکثر، تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ یہ پاکستان میں کس کے ہوئے یہ نہیں پوچھ رہا، سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟
اس کو ملے گا کیا؟
ہم آدمی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ نہ پاکستان کا پوچھ رہا ہوں، نہیں ہندوستان کا پوچھ رہا ہوں، کس انسان کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے؟ اے آدمیو بتاؤ.
اسلام بھائی بتائیں.
ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی سوٹ جس میں امامہ شریف، سربن شریف اور ٹوپی ساتھ ہوتی ہے.
ناظرین کو یہ کچھ بھی یہ لوگ نہیں دکھاتے دیتے وقت، یہ پوچھو تو بتاتے ہیں.
اصل میں یہ تحفہ لے کر ساتھ جائے نا اور وہیں ہاتھوں ہاتھ تحفہ مل جائے نا. جی ارشاد فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آصف محمود اتاری چکوال سے 30 ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. سب سے پہلے
آپ اپنی عمر شریف تو بتائیے.
50.
ہاں 50 سے اوپر کا جو بھی ہو جواب دے سکے گا.
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے.
جواب درست ہے، ماشاءاللہ. کیا یہ بتائے گا کوئی کہ سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟
بالوں میں تحفہ ساتھ لے کے جائیے گا.
بالوں میں مہندی کس نے لگائی سب سے پہلے؟ اب تو آدمیوں غور سے سن کر جواب دینا.
یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے بال تو ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے, لیکن اب آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں اب سب سے پہلے مہندی بھی کس نے لگائی؟
بالوں میں مہندی,
بالوں میں مہندی کس نے لگائی؟ جی جناب چلیں.
کون جواب دیں گے یہ؟
اچھا یہ جواب کون دے گا؟
جی
عام اسلامی بھائی دے دیں.
جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاحت وسلام نے اپنے بال سفید پائے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وقار اور نور ہے. عرض کی میرا وقار اور نور اور زیادہ کر. تو یہ سفید بال ہونا برائی نہیں ہے, لوگ چیڑتے ہیں اب سفید بال ہو گئے, پھر وہ ڈھانکتے ہیں میری عمر نہیں ہے زیادہ, یہ تو نزلے سے سفید ہو گئے. ہاں نزلے سے ہو گئے, سب کے نزلے میں ہی سفید ہوتے ہیں بال. سفید بال ہو تو خوش ہونا چاہیے, وقار ہے, نور ہے مومن کے لیے. الحمدللہ نحن مؤمنین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جانی, آپ نے جو مہندی کا سوال کیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہندی لگائی.
جواب درست ہے. اچھا سفید بالوں کو سب سے پہلے کالا کس نے کیا؟ سبھی ٹھنڈے تقریباً, یہ لبیک پرزور لبیک نہیں ہے پیچھے بھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمد رضا, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ. سب سے پہلے اپنے بالوں, سفید بالوں کو کالا خضاب قابیل نے لگایا تھا.
کس نے؟
قابیل.
ان کو بٹھا دو مدنی تربیت گاہ پہ 12 ماہ کے لیے, یہ زلفیں بھی رکھ لیں, امامہ شریف بھی مستقل سجا لیں, مدنی حلیے میں بھی راہ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زہیب رضا اتاری, 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے لاہور سے تشریف لے کے آئے. پیارے بابا جان, آپ کے سوال کا جواب ہے, فرعون نے سب سے پہلے اپنے بال کالے کیے.
زور سے ذرا بولو.
فرعون نے اپنے بال کالے کیے سب سے پہلے.
جواب درست ہے. اب آپ کو کالے بال رکھنے ہیں, لال بال رکھنے ہیں, سفید بالوں والے جو میری برادری ہے وہ غور کر لے. اپنے تو لال بال والے ہیں, مہندی والے ہیں. اور تو کلر بھی لگاتے ہیں ہیئر کلر, تو وہ بھی بعضوں کا ڈارک ہو جاتا ہے تو کالا کالا نظر آتا ہے. بولتے ہیں تو بولتے ہیں براؤن ہے, آپ کو نظر آتا ہوگا براؤن, اپنے کو تو کالا ہی نظر آتا ہے. تو مہندی والے بالوں کی بول والا ال زرد بھی ہے, پیلا سبز بھی ہے, ہے نا, اخضر بھی ہے, مگر اب وہ تو ڈھونڈنے تو پتا ہو سکتا ہے. زرد تو ہے, پیلا ورس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ یمنی گھاس سرکار نے استعمال فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جو بزرگ اسلامی بھائی نے جواب دیا ان کو مدنی سوٹ پیش کے ساتھ, جو دوسرے اسلامی بھائی تھے ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی 425 حکایات.
کاش یہ بتا دیں کب تک پڑھ لیں گے, اگر چاہیں تو بتا دیں.
1 ماہ کے انشاءاللہ.
میرا نام سید عمار اتاری ہے, میں یو کے مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کے پاس 20 تولے سونا ہے اور اس نے 10 تولے سونا اپنی بچی کے نام کر دیا, جو اس استعمال نہیں کرتی جو تین یا چار ماہ کی بتائی جاتی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی اس سونے پر جو بچی کو دیا گیا ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے اوپر رہنمائی فرما دیں۔
باپ نے قبضہ، بچی کو جو سونا ملا اگر تین چار مہینے کی بچی تو قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگر اس کے باپ جیسے ولی کوئی بھی ہو، ولی اس کا عام طور پہ باپ ہی ولی ہوتا ہے، باپ کے بعد دادا ولی ہوتا ہے، تو اس کا ولی، ولی مانے سرپرست، تو اگر اس کے سرپرست نے قبضہ کر لیا ہے اس پر تو اب یہ بچی جو ہے یہ اسی کا سونا ہی ہے، مگر ابھی اس کو دے دیا نہیں، بھلے اس پر خرچ کر سکتے ہیں یہ سونا جو ہے اس بچی پر، وہی ولی کرے گا خرچ، تو اس پر اب زکات فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ بالغہ نہیں ہے، شرائط اس کے پورے نہیں ہو رہے تو اس پر فرض نہیں ہوگی زکات۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم۔ ہاں سونا کتنا ہی ہو، چاہے کروڑوں روپے کا سونا ہو، زکات اس مدنی منی پر فرض نہیں۔ ہاں اگر نہ کیا تو جس نے دیا یہ اس کی ملک پر باقی رہے گا، قبضہ سرپرست کرے گا تو اس کی ملک سے نکلے گا جس نے پیش کیا ہے، اور اگر وہ قبضہ نہیں کرتا سرپرست تب تو وہ جس نے دیا اسی کی ملک پر رہے گا، اور اب وہ زکات کے احکام اسی پر آئیں گے اس سونے کے بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جواب دیجئے، چلو یہ میری مدنی شخصیات سے میں پیچھے جو جمع ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی کون ہیں؟
سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔
ان کو بائک دیجیے نا،
رمضان آ گیا
ہے، مائک نہیں ہے، کیوں لبیک کی آواز تو آئی تھی پیچھے سے، مدنی شخصیات۔ اچھا سوال، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی کون ہیں؟ ان کا نام بتا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آخری صحابی مدینہ منورہ میں وفات پانے والے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
مدنی سپاہیوں، مدنی تربیت گاہ پر قبول کر لو، یہ شخصیت نے جواب دیا پیچھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پانے والے ہیں وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کو بھی گرفتار کر لو۔ چلو بھائی، کڑی بصرہ میں ان کا آخری انتقال بھی بصرے میں ہوا ہے، تو یہ مدینہ منورہ کا سوال ہے۔ اچھا ان کا جو انہوں نے نام دیا وہ بصرے میں، مدینہ شریف میں جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی، صحابی مدینہ کی قید ہے۔ خلاص کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کلو لا جواب۔ چلو یہاں باہر والے جو ہیں کوئی بھی دے سکتے ہیں جواب، سب کو اجازت ہے۔
اور بیرون ملک کے سائیں بھائی بھی آئے ہوئے ہیں،
یہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
حسن رضا
تحرین وبرکاتہ۔
حسن رضا تحرین نیپال سے، حضرت سالہ ابن شاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت
صلاح
سالار
صلاح
صلاح
صالح صالح ابن شاد
صالح کی سواد کا صلاح. چلو رکھ لو ان کو بھی قبول کر لو مدنی تربیت کا. کچھ نہ کچھ یہ مدنی سزا قبول کرنی چاہیے جن کا جواب غلط ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا مدینہ شریف میں سب سے آخری صاحب انتقال فرمانے والے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
جواب درست ہے.
ان کو قالین ریاض الجنہ کے جو نہ تحفے میں دیا جا رہا
ہے. ان کو یار کچھ تگڑے تحفے دو یار, کوئی نہیں دے رہا تھا جواب صحیح. سوٹ پیس وغیرہ بھی دو.
سوٹ پیس اور قالین ریاض الجنہ.
ریاض الجنہ کے قالین کا ایک زرق وہ جز ہوگا.
دھاگے مبارک.
دھاگے مبارک ہے ماشاء اللہ. اب بھی ایک سوال کر رہا ہوں, یہ جو بھی آپ کے پاس تحفے ہو نا ایک 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 اس میں سے سب دینا اس سوال کے جواب والے
جواب دینے والے کو.
جی
سوال اس طرح کا ہے.
ہاں ہماری مدنی شخصیات کو بھی اجازت ہے جو دینا چاہے اس کو اجازت.
مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم کو بھی کوئی ایسا سوال آوے گا.
یہ بھی پہلے جواب بھیج
دیں. سارے تحفے ان کو ملے نا پھر یہ جواب آوے نہیں ہوں. چلے بےچارے.
امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے کس کا نام محمد رکھا گیا, یہ ادھر ادھر ڈھونڈ کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی. کوئی بتا دے تو اب جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی. اپنی یاد سے اپنے مطالعہ کیا ہے تو سنا ہے کہیں تو پسند نہ کر.
عام اسلامی وجہ سے
عام خاص سب کے لیے یہ سوال ہے. ہاں شخصیات میں سے بھی پیچھے ہماری مدنی شخصیات.
مدنی چینل کے ناظرین جواب تو بھیج دیں اگر بھیجنا چاہیں تو. نعت خوان اپنا کلام بھی تیار رکھیے گا.
وعلیکم السلام.
محمد مشتاق عطاری جامع المدینہ سرائے مدینہ سے. باپا جان آپ کے سوال کا جواب, سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا.
آقا امتی ہیں کیا؟ امت میں تو امت کے سردار ہیں. ان کو تو 25 ماہ کے لیے وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. رکھی لو چھوڑنا ہی نہیں ان کو. یہ جواب جس نے دیا اس کو بےچارے اٹکل سے دیا ہے. سب طرف سناٹا اور ہمت کر لی بولنے کی. میں نے یہ پوچھا امت محبوب میں کس کا نام. سوال پورا شاید سنا نہیں ہوگا.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا.
بے شک رکھا. سب سے پہلے کس کا نام رکھا گیا امت میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے جو غلام تھے ان کا نام رکھا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک منٹ کیا جواب دیا آپ نے؟
جو آقا علیہ السلام کے غلام تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے.
تو نام بتائیے نا. غلام تو سارے ہی اب بھی ہم بھی غلام ہیں. سارے صحابہ غلام تھے. ہماری ہمارے آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ آقا کے غلام ہی ہیں.
حضرت زید بن حارثہ ان کے بیٹے کا نام.
ان کو رکھ لو میرے خیال مکتب المدینہ آئیے مدنی تربیت گاہ پر زیادہ عرصے کے لیے رکھ لو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب ان کو کیا مدنی سزا دی جائے؟ کچھ بولنا ہے.
جب سب کو رکھوا ہی رہے تو ان کو بھی سعادت نصیب ہو جائے گی.
ہاں اسکرین پر آنا ہی آنا ہے. یہ بیچارے آ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. میں ہی بتا دیتا ہوں کیا کروں, میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے. مرآت, مرآت جلد 5 صفحہ 39, حضرت سیدنا محمد بن حاطب جمعی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب سے پہلے امت میں محمد ان کا نام رکھا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نعت خوان اسلامی بھائی.
واہ کیا جو
کرنا گناہ ہے؟
عقیقہ مستحب ہے, اور مستحب کا ترک جو ہے وہ گناہ نہیں, فرض اور واجب تو ہے نہیں. کرنا چاہیے. جی بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. پھر یہ کہ وہ اگر نابالغی میں فوت ہو گیا تو اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. البتہ اگر والدین محتاج ہوں اور مجبوراً وہ نہیں کر پائے تب تو وہ شفاعت کرے گا, امید ہے کہ شفاعت کرے گا. حیثیت ہوتے ہوئے اگر نہیں کیا اور وہ نابالغی میں فوت ہو گیا بچہ, تو اب وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. تو اس لیے عقیقہ کر دینا چاہیے, ہے مستحب, نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے. لوگ شادی میں حصہ ڈال دیتے ہیں, عقیقہ عقیقے کے نام پر کر لیتے ہیں تو بھی جائز ہے. قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال دیا تب بھی جائز ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ, عقیقے کے بارے میں سوال جواب نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. عقیقے کے بارے میں 22 سوال جواب, عقیقے کے بارے میں سوال جواب صفحات یعنی پیجز 22 مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ چھاپا ہے. اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے, پڑھیے. یہ سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. اس کے تعلق سے بعض غلط باتیں بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں عقیقے کے بارے میں, تو اس کا بھی رد ہو جائے گا اس میں, اور جو درست معلومات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کی 19ویں شب ہے, حج و عمرہ بغداد. تو مدینہ کی حاضری اور بغداد معلہ کی حاضریوں کے خوش نصیب کہ جو ابھی بارڈر پر پہنچیں گے, فائنل تو بعد میں, باب المدینہ کے عبد الرحمن بن شوکت حلقہ 39 عبد الرحمن شوکت
موجود.
لبیک نہیں بولتے, تھوڑا تین بار لبیک بولا کریں, اگر پہنچ گیا تو وہاں بھی تو لبیک پڑھنی ہی ہے, تو وہ لبیک دوسری ہوگی, یہاں لبیک کے معنی دوسرا ہے. لفظ لبیک ویسے بھی کوئی بلائے تو اس کو لبیک کہنا سنت سے ثابت ہے, حدیث ہیں اس کی, صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے لبیک کہتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی لبیک فرمانا ثابت. تو ویسے بھی لبیک کہنے میں وہ حج کی عمرے کی یادیں بھی تو ہیں, احرام کی یادیں, حرم کی یادیں, تو لبیک کہنے کی عادت ہو جائے تو اچھا ہے, اپنے مدنی ماحول میں چل جائے گی لبیک کی عادت. جن کے گھروں میں مدنی ماحول ہے ان میں بھی چل جائے گی. بچوں کو بھی لبیک اگر سکھائیں گے تو مدینہ مدینہ, ورنہ بچے ہیں 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 کرتے ہوتے, ماں باپ بھی ہیں ہیں کرتے ہوتے, تو لبیک سکھائیں. بچہ بلائے امی, امی بولے لبیک, ابو لبیک, اگر یوں اپنے جواب دیں گے تو یہ بچہ سیکھے گا, ورنہ اس کو بولیں گے لبیک بول اور خود ہیں کریں گے تو کہاں سے سیکھے گا. حلقہ نمبر 15 باب المدینہ, دانیال بن عثمان غنی ماشاءاللہ لبیک کی آواز آئی. حلقہ 102 ناصر محمود محمد اعظم UAE عرب امارات, ویسے وہاں سے مدینہ قریب ہے. انشاءاللہ مزید تین بعد میں. ناصر محمود کی تو غالباً لبیک کی آواز آئی
نہیں بابا,
نہیں آئی
نہیں.
اچھا ناصر محمود ول محمد اعظم یو اے ای عرب امارات حلقہ نمبر 102 ناصر محمود ولد محمد اعظم
موجود بابا میزنان پہ
میزنان یہ کیا ہوتا ہے
مسجد
مچان
جی
اچھا فیضان مدینہ کی مچان
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
بابا جان جو اذان کہے کیا اقامت بھی وہی پڑے گا کیا اور کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے
جس نے اذان کہی اس کا حق ہے کہ اقامت کہے اگر اس کی اجازت سے دوسرا کوئی کہتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے اور اگر دوسرے کسی نے اقامت کہی اور اذان دینے والے کو برا لگا محسوس ہوا تو اب یہ مکروہ ہے دوسرے کا کہنا تو اسی لیے عافیت اس میں کہ جس نے اذان دی اسی کو اقامت کہنے دی جائے بعض لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں تھوڑا یوں روب داب والے مؤذن ڈرتے ہیں اس سے تو وہ بیچارہ مؤذن تو ذرا اذان جلدی دینی پڑتی ہے اقامت تو وہ ان ٹائم پر ہی ہوتی ہے جماعت کے تو وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیتے بھی بعض اوقات غلط ہے لیکن مؤذن کے مجال ہے جو ان سے بگاڑ سکے تو اب ایسوں کا تو اقامت نہیں دینی چاہیے ایک تو درست آنی چاہیے اور پھر مؤذن خوش ہونا چاہیے مؤذن کو ناگوار نہیں گزرنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم میں بعض اوقات یہاں اقامت دیتا ہوں لیکن میں الحمدللہ مسلط نہیں ہوں پرانی میری ترکیب ہے میں نے بعض اوقات ان کو آگے کیا بھی ہے کہ اذان دے دو اقامت دے دو اجازت بھی مانگی ہے تو یہ دے دیتے ہیں اجازت مجھے اب وہ میرے روب کی وجہ سے دیتے ہیں یا محبت کی وجہ سے دیتے ہیں لیکن میں نے جو قرائن یہی ہیں کہ یہ عقیدت سے مجھے کرنے دیتے ہیں اقامت میں نے ان کے انداز دیکھے ہیں ہمارے امام ہمارے مؤذن جو ہیں یا الحمدللہ یہ سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو ان سے تو قرینہ بہت جلدی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں روب جھاڑتا نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جھاڑا جھاڑی اور پھوں پھاں اور ایسا الحمدللہ اپنی ترکیب نہیں ہے ایسی اللہ کی رحمت ہے کرم ہے
مزاج کیسے اختیار کیا جائے یہ مزاج کا کچھ آپ وضاحت دیں کیونکہ عموماً دیکھا ہی جاتا ہے معاشرے میں اگر کسی کی کوئی اس طرح کی کوئی رکھ رکھا ہو کوئی دو چار دس پچاس لوگ جاننے پہچان والے ہوں ایسا کوئی اس کا بنا ہو نا تو بھلے وہ بات یہ اسی طرح کرے گا لیکن اس کے اس مزاج میں اکھڑ پن آ جاتا ہے اور ایک تلخی آ جاتی ہے بعض اوقات اور غصہ وہ جلدی کرتا ہے اور بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایک پسندیدہ ایک عمل ہے اس طرح کا جو طبقہ جو یہ اپنے اندر اختیار نہیں کر پاتا ان کے لیے کوئی ایسے ہمیں مدنی پھول مل جائیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے انداز میں یہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں
اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ میری اپنی ترکیب میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہے کوئی ایسا تو بعض اوقات یہ تصور جاتا ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز پر کاروائی فرمائیں گے یا جس بزرگ سے اپنا ایک دم عقیدت وابستہ ہے کیا وہ یوں کر سکتے ہیں جس طرح میں کرنے جا رہا ہوں تو پھر یہ کہ اس کو بریک لگ جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ تو نہیں کر سکتے ایسا جب وہ نہیں کر سکتے تو میں تو ان کا غلام ہوں میں کائے کو کروں میں بھی یوں نہیں کرتا اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ جیسے کسی کو جھاڑنے کی وہ ترکیب ہو جائے کہ میں جھاڑ دوں اس کو اور اگر ہے بہت مشکل یہ کام لیکن آہستہ آہستہ تکلف کے ساتھ کریں گے نا تو شاید ترکیب بن جائے کہ کیا غوث پاک میری جگہ ہوتے تو اس کو جھاڑ دیتے کیا آلازت ہوتے تو اس کو اس طرح جھاڑ دیتے تو ذہن یہی میرے جب ہماری عقیدت میں وابستہ ہیں یہ اولیاء کرام ہیں اولیاء کرام کبھی کسی پر ظلم کرتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اپنا بریک لگ جائے گا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کرتا تو پیارے آقا کیا اس کو جھاڑ دیتے تو یوں بچت کی صورت بن سکتی ہے بہرحال یہ کہ سب کو ہم سبھی کو حسن اخلاق اپنانے چاہیے اور بلا وجہ کسی کو ڈانٹ ڈبر جھاڑ جھپٹ پھوں پھاں تو خیر وہ تکبر میں چلا جاتا ہے بعض اوقات، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے، یہ تو تکبر ہے. اگر پھوں پھا کے یہ مانا لیے جائیں تو، ہر وقت پھوں پھا میں یہ مانا نہ بھی ہوں ضروری نہیں ہے. تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسرے کو گھٹیا اور اپنے کو اس سے بڑھیا سمجھنا، اور یہ واقعی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کے ماتحت کوئی ہو. یہاں تک کہ سیٹھ کے ماتحت ایک نوکر ہوتا، اگر ایک بھی نوکر ہے اور یہ سیٹھ ہے دکان کا، اس کو بھی بچنا بہت مشکل ہے. نوکر کو حقیر جاننے کے جرم میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے، ہے بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والی بات.
اگر یعنی کیا سوچ رکھنی چاہیے، اگر کسی کو کوئی مقام مرتبہ ملا ہوا ہے اور سامنے نظر آتا ہے کہ دوسرے کو وہ چیز نہیں ملی ہوئی، تو وہ کیا تصور رکھے، کیا ذہن بنائے؟
اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور وہ جب چاہے لے سکتا ہے. اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ وہ جب چاہے لے سکتا ہے، تب بھی لگام پڑ سکتی ہے. یہ حقیقت بھی ہے کہ ایسے عزت والے لوگ دنیا میں دیکھے گئے کہ جو ایک وقت میں ان کی عزت بہت تھی اور آخر کار ان کی عزت خاک میں ملی، ان کے جیتے جی ملی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے. تو ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو عزت ملی شہرت ملی دنیا کی نعمتوں کی کثرت ہوئی، اس میں تو ڈرنے کا پہلو غالب ہے. اگر کوئی سوچے تو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہ جانے کیا ہے، کہ مجھے یہ کہیں ڈھیل تو نہیں دی جا رہی، یا اگر میں کوئی نیکیاں بھی کرتا ہوں تو کہیں دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں دیا جا رہا اور آخرت میں کہیں مجھے محروم نہ کر دیا جائے کہ تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا، تم کو بہت عزت دی بہت شہرت دی بہت آسانیاں دی آسائشیں دی نعمتیں دی، اب خالی. تو یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو لگامیں بتا رہا ہوں کہ بندہ اپنے اوپر لگام ڈالے. اللہ کرے کہ بس ہم آخرت میں بھی عزت پائیں، زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دنیا میں عزت بخشی ہے آخرت میں بھی ہمارا برم رکھے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلا حساب ہو جنت
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توقت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں خانے وال سے. میٹھے میٹھے مرشد کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا جنات بھی روزے رکھتے ہیں، اور ان کی سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور افطاری کا وقت ان کا کب ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ہمیں معلومات ارشاد فرمائیں.
قوم جنات صفحہ نمبر 47 مطبوع مکتبۃ المدینہ 47 میں نے 47 قوم جنات پیج نمبر 47 پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ. علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، بلا شبہ جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہیں، شریعت ان کو بھی لاگو ہے. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، علامہ تاج الدین سبکی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں، جنات ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مکلف ہیں یعنی پابند ہیں. اخبار و آثار میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، علوم دینیہ اور روایات اور علوم دینیہ اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہ چلے. صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں، پابند ہیں شریعت کے. پھر اس کتاب میں مزید لکھا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروپس موجود ہیں. حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمۃ اللہ الوغاب فرماتے ہیں، جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی. اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، تو یہ قوم جنات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو حاصل کر کے معلومات اس سے کی جاتی ہے. دینیہ علوم دینیہ یہ انسانوں سے سیکھتے ہیں، بھلے انسانوں کو پتہ نہ چلے. جیسے ابھی یہ اجتماع ہوتا ہے تو اب ہم کو تو پتہ نہیں نا کہ یہ جو بیٹھا ہوا یہ کون ہے، یا نظر آنا تو ضروری نہیں کہ انسانی روپ میں بیٹھا ہو. تو ہو سکتا ہے کئی جنات اس میں اس وقت موجود ہوں، عبادت بھی کر رہے ہوں اور دین بھی سیکھ رہے ہوں، مسائل بھی سمجھ رہے ہوں. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ غلام ہونے کی صورت میں روزے کی حالت میں باپ لے سکتے ہیں؟
باپ نہیں لے سکتے نا بھائی، روزے کی حالت میں باپ نہیں لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد نویر اقاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جانی، اکثر ہم کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صلو علی الحبیب آ گئے، تو ان کا یہ کہنا کیسا اور اس کے لیے ہمیں جواب ان کو کیسے دینا چاہیے؟
بس یہ بیچارے مانا نہیں سمجھتے ہوتے، تو چلو ہمارا اگر پہچان بھی رکھی تو درود شریف سے رکھی نا، مدینہ بھائی آ گئے یوں بھی تو بولتے.
اب مدنی چینل والے آ گئے، مطلب یہ کسی نہ کسی وجہ سے پہچان بنی جاتی ہے.
ہاں تو یہ اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا. ایک بار ایک مسئلہ چلا تھا پنجاب میں، جب بہت ہم لوگ جگہ جگہ رک رک کے جا رہے تھے، ایک بار ہوا تھا کئی سال پہلے، تو پبلک کا ہجوم ہوتا تھا جہاں رکتے تھے ہم لوگ، تو اللہ اللہ کرتے تھے، تو کسی پولیس والے نے بول دیا ہوگا، یہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ پولیس والے نے یوں بول دیا، ہائے اللہ اللہ ہٹ جا. تو وہ اللہ اللہ کرنے والا ہی مراد ہے وہاں، اللہ تعالیٰ کی توہین تو کی نہیں ہے اس نے، مگر یہ کنفیوژن ہو گیا کہ یار یہ کیا بول دیا اس نے. تو یہ صلو علی الحبیب آ گئے، تو مراد یہ کہ صلو علی الحبیب کہنے والے آ گئے، صلو علی الحبیب کی توہین نہیں کی ہے اس میں.
جو تیری بھی سوالات ہیں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نفل عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟
صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان
جی نماز فجر ادا کرنے کے بعد.
فجر ادا کرنے کے بعد تو اوراد و وظائف تو پڑھ سکتے ہیں, کیا حرج ہے؟ تلاوت بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ تلاوت کی جگہ اور کوئی ورد و وظائف کرے, منع نہیں ہے. بلکہ وہ نماز فجر پڑھیں گے تو اس کی آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, یعنی کچھ اوراد تو ویسے ہی حدیثوں میں بھی ہیں.
اچھا, یہ ارشاد فرمائے کیا رمضان المبارک میں وفات پانے والے خوش نصیب افراد کو نزعہ کے وقت شیطان ورغلاتا ہے یا نہیں؟
یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے لیے اس طرح کی روایات تو ہیں کہ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے. فتح و رضویہ شریف جلد پنجم پیج نمبر 655 اور فتح رضویہ کی جلد نمبر 5. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں, امام ترمذی محمد بن علی نوادر الاصول میں امام اجل سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں, جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, شیطان اس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے, یعنی میں تیرا رب ہوں, اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں. اور اس طرح کی حدیثیں بعد میں وہ لکھی, جیسے وہ حدیثیں جو اس کی مؤید ہیں, انہیں تائید کر رہی ہیں, جن میں وارد کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے, اللہم اجرہ من الشیطان, یعنی الہی اسے شیطان سے بچا. اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟ قبر پر اذان دینے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ شیطان وہ جب اذان سنتا ہے نا, یہ مطلق ہے کہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے, تو اس لیے قبر پر اذان دینا جو ہے یہ کار ثواب ہے. تو رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے, اس لیے یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں بھی کیا وہ آ کر بہکائے گا؟ تو قبر میں تو اب سوالات جن کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حتمی تو نہیں ہے, انہیں فائنل کے قبر میں سوالات ہوں گے ہی نہیں, روایتیں ہیں اس طرح کی. تو اب قبر میں سوالات ہیں تو اب شیطان آئے گا یا نہیں آئے گا رمضان میں, اس کی کوئی صراحت پڑی نہیں ہے. البتہ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب یعنی شیطان تو قید میں, تو گناہ بندہ کیسے کرتا ہے؟ تو نفس کے بہکانے پر, اور جو اس کے ساتھ شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ شیطان, اس شیطان قرین اس کا نام ہے, قرین کے بہکانے پر رمضان میں بھی بندہ گناہ کرتا ہے. تو اب یہ میں اٹکل سے نہیں کہہ سکتا کہ قبر میں کون سا شیطان آتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. شیطان بہکاتا یہ روایتیں ہیں قبر میں آ کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ نمازی نے ظہر کی سنتوں میں سورہ فیل سے سورہ کوثر تک چار رکعتوں میں پڑھی, سورہ فیل, سورہ قریش, سورہ اور آیت الذی,
اور سورہ کوثر، یہ چار سورتیں ہو گئیں تو پڑھی. تو اب فرضوں میں اس سے پچھلی سورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
ہاں تو چار سنتوں میں جو سورتیں پڑھی اب وہ چار فرض پڑھ رہا ہے اپنے، تو جو بھی الگ سے جو نماز شروع کی نا اس میں ترتیب کی کوئی قید نہیں ہے نا، آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب سلام پھیر چکا ہے تو اب یہ جو بھی نئی نماز شروع کرے گا تو میں جہاں سے سورتیں پڑھے اب جو سورت پڑھا اس سے اترتی پڑھے نیچے.
فیضان رمضان میں تراوی کے مدنی پھول میں 14 نمبر کا جو مدنی پھول ہے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ بالغ کی تراوی بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی. عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ شبینہ جو ہے چھوٹے بچے نابالغ ہی پڑھاتے ہیں اکثر اوقات اور ان کے پیچھے بالغ حضرات یعنی بڑے بزرگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو اس نماز کا کوئی ثواب ملتا ہے؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
جب نماز ہوئی ہی نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ بالغ کے پیچھے نماز پڑھے، البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ نماز پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کا مکان کرائے پر دینا کیسا؟
اگر مسجد کا مکان بنایا اسی لیے کہ آمدنی ہو، دکانیں بھی تو بناتے ہیں کرائے پر دینے کے لیے، اس طرح مکان بھی بنایا کرائے پر دینے کے لیے تو کرائے پر دیں اور اس کا کرایہ جو بھی حاصل ہوا وہ مسجد پر خرچ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
روٹی پکائی اور
صلی اللہ تعالی علی محمد.
روٹی پکائی اور اگر اس کے اوپر اس میں جلالت دکھا ہوا نظر آ جائے
اللہ
اللہ تو یہ روٹی کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟
کھا سکتے
کھا سکتے. چپکلی کو ماننے کا کیا حکم ہے؟
چپکلی کو فواسق حدیث میں کہا، چھوٹا فاسق، اور اس کو مارنے کی ترغیب ہے حدیث میں کہ ایک بار میں مارا تو 100 نیکیاں، دوسرے بار میں مارا تو اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم، علی ھذا القیاس، جتنے وار زیادہ ہوں گے اتنا ثواب نیکیوں میں کمی آتی رہے گی. تو اس کو تو ایک ہی وار میں آر پار کر دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ.
یہ بھی بتا دیں کہ حاجی یافور اتاری کا اصلی نام کیا ہے اور ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تھوڑی وضاحت تو فرما دیجئے.
ان کا نام فیاض سخی فیاض من ہے. تو ایک بار ہم مسجد نبوی شریف اعلی صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود تھے، حاضر تھے، اب میں نے ایک چٹھی لکھی، مجھے یوں لگا کہ دھنا ہی میں نے چٹھی لکھی کہ آج سے آپ کا نام محمد پکارنے کے لیے یافور رضا. تو انہوں نے میری لاج رکھی، میری قدر کی، میرا رکھا ہوا نام قبول کیا اور یہ یافور رضا سے ایسے مشہور ہوئے کہ ان کا اصل نام ہی لوگ بھول گئے یافور. ہاں یہ بھی ہوا ہوگا اللہ علم. تو سواری تو وہ جب کنکریاں مارتے تھے نا شیطان کو، تو سواری پر پہلے دن کا تو پہلے ہی دن کا یا پتہ نہیں تینوں دن کا ہے، سواری پر کنکری مارنا ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. تو کبھی کبھی میں اپنے یہ اسلامی بھائی مجھے اٹھا لیتے تھے وہ محبت میں عقیدت میں، اور میں نے وہ کنکریاں ان پر سوار ہو کر ماری ہیں. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یافور رکھا ہو. اچھا تو یہ ہو سکتا ہے میں نے سواری پر ان مانو کر، دیکھو بندے پر سوار ہو کر کنکری مارنا یہ سنت ہے، میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا، یعنی آپ وہ سوار کریں اور پھر سوشل میڈیا پر چل پڑیں، اب تو شاید میں بھی نہیں کروں گا، تو سوشل میڈیا پر میرا مذاق اڑے گا، وہ سوشل میڈیا اس وقت تھا نہیں، اب ذرا بھیڑ بھاڑ، اب میں اب ذرا ان سب میں عام طور پر عمر میں تو میں بڑا ہی ہوتا تھا، یہ مجھے عقیدت میں اٹھا لیتے تھے کبھی کندھے پر، جائز ہے، اس کو سنت نہیں کہیں گے، سنت نہیں کہنا. اب اور الیاس کی سنت کہہ کر بھی یہ راہ نہیں نکالنا کندھوں پر چڑھنے کی, یہ تو مزاق اڑے گا. اب سوشل میڈیا کا
اتنے رش میں کون کسی کندھے کو اٹھائے گا بابا؟
نہیں اٹھا لیں گے,
اٹھا لیں گے,
خود تکیے بنا گا کہ میرے اٹھاؤ
فوٹو کھینچوانے کے لیے
دے میرے سر دڑا دڑ وہ موبائل چلے گا
جی,
اور وہ سوشل میڈیا پہ ہم ہنسیں گے لوگ. اس وقت تو وہ دیکھنے والا کون, وہ دور ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کا, وہاں کوئی دیکھے نہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ بیچارے کو تکلیف ہوگی, طبیعت خراب ہوگی, تو اسے اٹھا دیا, بڈھا آدمی ہے. سوشل میڈیا والے ان کی یہ مخلوق ہی کوئی الگ ہوتی ہے. بعض اوقات تو بڑا ہونے کو الٹے سیدھے معنی نکال کر وہ اپنے شیئر کرتے ہیں اس میں کچھ اپنے خیالات.
جو ایسے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو بالکل منفی جاتے ہیں, جس کی بھی ویڈیو یا کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز ہو اس کا منفی معنی نکال کر اس میں مزاحیہ عنوان نکال کر اور دل آزار عنوان نکال کر پھر اس کو یہ سوشل میڈیا پر چڑھاتے ہیں, جس میں کئی باتیں جھوٹ پر اور خیانت پر مبنی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا یا کسی اس ذریعے کو استعمال کر کر اس طرح کی کوئی حرکت کسی مسلمان کے ساتھ کرے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ خبیث گمان, خبیث گمان, خبیث دل ہی سے نکلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آئینے میں اپنی ہی شکل نظر آئے گی, آئینے میں دیکھیں گے ہم تو کسی اور کی شکل تو نظر آئے گی نہیں. تو جس کا دماغ ہی خبیث ہوگا وہ کسی بندے کے بارے میں خبیث گمان کرے گا اور خبیث طرح کے وہ تاثرات یا کمنٹس وہ شیئر کرے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا, اس کی خباثت میں اضافہ ہوگا, آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا. تو اس لیے مسلمان کے معاملے میں اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. اور حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت, یعنی حسن ظن یعنی اچھا گمان, کسی کے بارے میں اچھا سوچنا, یہ اچھی عبادت میں سے ہے. ظن المؤمنین خیرا, یعنی مومنوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو, حدیث پاک. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے, مگر یہ اچھوں کا کام ہے کہ اچھی سوچ رکھیں گے. جن کا دل گندا ہوگا سڑا ہوا ہوگا اس کو دوسرے گندے اور سڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایسے خائنین جو ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, ہم اچھی خاصی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی آدھا ادھا پیس لے کر یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور مذاق اڑا دے کے دیکھو الیاس نہیں یوں بولا, عمران نہیں یوں بولا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, ان کو یہ پنچات ہوتی ہے, ان کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی ہدایت دے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت دے.
آمین.
قریب آئیں گے تو پتہ چلیں گے کہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, کہ کتنے بے نمازیوں کو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے نمازی بنا چھوڑا, کتنے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا, کتنے چور ڈاکوؤں کو الحمدللہ دوسروں کے مال کا محافظ بنا دیا دعوت اسلامی نے, کتنے غیر مسلموں کو دامن اسلام میں پناہ مل گئی دعوت اسلامی کی کوششوں سے. تو جو اچھا مسلمان ہے وہ ہم کو اچھا سمجھتا ہے اور جو برا ہے ان کو ہم برے نظر آتے ہیں. اللہ ہم سب کو اچھا کر دے.
آمین.
اس میں یہ نہیں کہ ہم معصوم ہیں, ہمارے میں خطائیں نہیں ہیں, ہم غلطیاں نہیں کرتے, لیکن اصلاح کا طریقہ سوشل میڈیا تو نہیں ہے نا. سوشل میڈیا پر جس نے دیا اس کی نیت میں خطرہ ہے اور جھولی میں پتھرہ ہے. جس کو اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ ہم سے ملتے ہیں, ہم کو مکتوب بھیجتے ہیں, ہم سے رابطے کی کوئی صورت نکالتے ہیں کسی کے ذریعے کہ یہ یوں نہ ہو, یوں ہو, آپ کی غلطی ہے, یا آپ مزاق طلب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بولا تو یہ اس کا کیا مطلب ہے. جو مطلب اہل خیر ہوتے ہیں وہ خیر کی راہیں تلاش کرتے ہیں.
یعنی اگر کسی کی غلطی ویڈیو پر یا سوشل میڈیا پر چلی رہی ہے تو پھر اس کو مطلب جیسے کہنے والا اگر یہ کہہ دے کہ اگر کسی کی غلطی سوشل میڈیا پر چلی رہی ہے, ویڈیو پہ چلی رہی ہے, تو اب اس کو پھر سوشل میڈیا یا ویڈیو کے ذریعے سمجھانے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کو کیا جواب دیں گے؟
جبکہ واقعی وہ شرعی غلطی ہو تب بھی پہلے اس سے رجوع کیا جائے.
رجوع کیا جائے ماشاءاللہ.
آپ کو یاد ہوگا ایک میرے کو کلپ آیا, اس میں کچھ حج کے تعلق سے احکام تھے اور تھے غلط ہو.
جی
تو میں جانتا تھا جنہوں نے سوال جواب کیے تھے, کوئی ہیں سوال جواب کرتے ہیں عالم صاحب, تو میں جانتا تھا ان کو, تو میں نے ان کو جواب کسی سے, میرے پاس نمبر تو نہیں تھا, کسی ترکیب سے میں نے ان کو جواب بھیجا کہ آپ نے آپ کا کلپ مجھے ملا اور کہیں سے گھومتا پھرتا آیا تھا میرے پاس. تو میں نے کہا یہ تو دو سوالات کے جوابات اس میں غلط تھے, تو میں نے ان کو صفحہ نمبر وغیرہ کہ عالم تھے ان کو دلیل دینی مناسب تھی, ان پر تو جوابات یہ لکھے اور آپ کے یہ جوابات غلط ہیں, آپ اس پر غور کر لیں, اس کا ازالہ آپ پر لازم ہے. وہ تھے ایسے جوابات بھی, وہ غلط تھے. ان کا بہت پیارا جواب مجھے ملا, بہت شکریہ کے ساتھ, وہ بڑے پیارے انداز میں عاجزی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ میں بالکل آپ نے جس طرح کہا وہی درست ہے, اور میں انشاءاللہ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا ازالہ بھی کروں گا. تو دل میں اور جگہ بڑی میرے لیے اس عالم صاحب کے, کہ ہر عالم ضدی نہیں ہوتا.
انداز بھی اتنا پیارا تھا حافظ صاحب کے, امیل سنت نے اس کا سوری پیغام بنایا اپنا, اور پھر ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی گئے باپا کا پیغام لے کر, ان سے ملنے گئے, اور ملنے کے بعد امیل سنت نے باقاعدہ بتایا, اور ماشاءاللہ ان کا رپلائی بھی جیسے باپا نے ارشاد فرمایا امیل سنت ہے, ان کا رپلائی بھی مدینہ مدینہ تھا.
وہ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے,
بہت خوب.
اب میں اب ان کو بدنام کروں کہ یہ جاہل آدمی ہے, سوالات کے جوابات غلط دے رہا ہے, فنا ہے, یہ ہوئے, اس سے کون سی اصلاح ہو جاتی؟ اصلاح ہوتی تو نفرتوں کی دیوار بھی تو کھڑی ہوتی نا ساتھ میں. تو طریقہ یہی ہے کہ برائے راست اگلے کی اصلاح کی جائے, اس کے راستے ہوتے. اب تو کمیونیکیشن اتنا مشکل نہیں رہا, مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکتا ایسا تھوڑی ہے, بالکل ہوتا ہے رابطہ, اس سے بے شمار اسلائی بھائی ہے جو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ابھی مدنی مذاکرے میں ہمیں کتنے سوالات آئی رہے نا, اگر کوئی ایسی رائے رکھتا ہے کسی اس معاملے میں کہ کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ میسج کر سکتا ہے, ہمارے ٹیلی فون ہمیں بھیج تو سکتا ہے نا, مطلب بہت سارے ذرائع ہیں. باقی یہ بھی ذریعہ میرا خیال ہے لوگوں سے ہوتا آئے گا, باقی آپ تک ڈائریکٹ کو پیغام پہنچانے کے بھی ذرائع موجود ہیں, جو بھی مطلب کہ ایسا کوشش کرے گا تو شاید ذرائع مل سکیں گے.
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا سوال چلایا جا سکے.
نہیں, چلانے کے لیے میں عرض بھی نہیں کر رہا, اگر کوئی اس طرح کی چیز بھیجے گا تو ہم اس کو چلائیں گے تھوڑی. اگر آپ سے متعلق ایسی چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ تک ہی پہنچائی جائے گی نا, یہ تو زیادہ بہتر ہے نا, جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا تھا کہ کوئی اپنی بچی کا نام عائشہ رکھتا ہے اور بعد میں وہ نام بدل دیتا ہے, تو کیا نام بدلنے کے بعد اس کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام کا جو فیضان ہے, کیا وہ اس کے ملنے کی امید رکھے نام بدل دیا؟
جس نے نام نہیں رکھا اس کو فیضان نہیں ملے گا, یہ کہ کس نے کہا؟
جی
میرا نام عائشہ نہیں ہے, میری امی جان ہے, تو کیا وہ مجھے محشر میں بھول جائیں گی؟
وہ نام کی جو بابا ایک خاص برکت ہوتی ہے,
ہم کہاں جائیں گے, ہم تو عائشہ نام رکھ ہی نہیں سکتے, ان کا فیضان عام ہے.
وہ نام کی جو جیسے وہ باتوں کا رکھتے ہیں نا اپنی برکت, نام کی برکت لینے کے لیے
وہ الگ چیز ہے.
ہاں اس کا کیا فرماتے ہیں؟
بدلنے کی وجہ بعض اوقات میں اس نام کو بھاری سمجھا گیا, تو یہ بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟
نہیں, اگر اس طرح کا پاکیزہ نام جو صحابہ کرام علی مردوان کے نام پر ہے, وہ تو عمدہ ترین نام ہیں, یہ ان کو یہ بابا جی بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ بھاری ہے اور یہ ہلکا ہے, تو یہ بھاری ضرور ہے, بہت بھاری ہے, اعلیٰ درجے کا ہے, یہاں بھاری سے مراد اعلیٰ درجے کا ہے, یہ بیماری نہیں لاتا, یہ نام بیماری بگاتا ہے, تو اس کو بدلنا تو سمجھ میں آتا نہیں ہے, یہ نام رکھنا چاہیے. تو جن کا نام عائشہ نہیں ہوتا کیا وہ بیمار نہیں ہوتی؟ وہ بچیاں مرتی نہیں ہیں. یا ان کا نام تبدیل کر بھی دیا تو کیا اب گارنٹی ہوگی اب کبھی بیمار نہیں ہوگی, نہ یہ مرے گی؟
عائشہ کا معنی بھی جینے والی بنے گا,
زندہ رہنے والی. سبحان اللہ. تو بی بی عائشہ زندہ ہے ابھی تک, یعنی کلو نفسین ذائقت الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ وعدہ تو پورا ہوا ان پر, لیکن جب ایک مطلب حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرے اس کا بدن سلامت رہے, جوان عبادت گزار کا بدن سلامت رہے, ہے نا. تو اولیاء کرام حیات ہوں, شہداء حیات ہوں, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب رب العالمین, یہ حیات نہ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے امی جان حیات ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میری جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی اس کے پہلے سے ایک بیٹی ہے, آپ مجھے اس بیٹی کے متعلق چند مدنی پھول عطا فرمائیں اور یہ تفصیل سے بتائیں کیا مجھ پر اس کا حقیقہ واجب ہے اور اس کے نام کے ساتھ ولدیت پر میرا نام استعمال ہوگا یا نہیں.
حقیقہ بھی بولا گیا, حقیقہ تو اپنی اولاد کا بھی واجب نہیں ہے, تو اس کا کیا, اپنی اولاد کا حقیقہ بھی اگر حیثیت ہے تو مستحب. اور ہاں والد کی جگہ آپ کا نام نہیں آ سکتا, ان کے اصل والد کا نام آئے گا جن کی یہ بیٹی ہے, چاہے وہ فوت ہو گئے ہو چاہے انہوں نے طلاق دی ہو, باپ بیٹی کا رشتہ اب کوئی نہیں توڑ سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے توڑنے کی. یہاں تک کہ طلاق بھلے دے دیے اس کی امی کو اس نے, وہ فوت ہوں گے تو جو بھی ترکہ ہوگا اس بیٹی کو ملے گا اس میں سے حصہ. ہمارے کہہ لینے سے نہیں ہوتا کہ اب کوئی تعلقات نہیں ہے, سارے تعلقات ختم ہیں, تو میرا باپ نہیں میں تیری بیٹی نہیں. اس سے بھی حقیقت جو ہے باپ بیٹی کی وہ ختم نہیں ہوگی, باقی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الطاف حسین اتاری راولپنڈی سے. بابا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی جب سلام کرتے ہیں تو جس کے ساتھ ہاتھ ملایا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کا کوئی ہاتھ گیلا ہوتا ہے تو وہ اسلامی بھائی پورا ہاتھ ملانے کے بجائے اپنا بازو آگے کر دیتا ہے. کیا ہاتھ اس وقت پورا ملانا چاہیے یا جس طرح وہ بازو آگے کرتا ہے تو اس بازو کو پکڑنا چاہیے؟ دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاتھ گیلا ہے, کہیں دوسرے اسلامی بھائی کے ہاتھ سے گیلے نہ ہو جائے. کیا بعض سائیں بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معذور ہوتا ہے, فالج پڑا ہوتا ہے یا کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ سلام جب کرتے ہیں تو وہ بایاں ہاتھ آگے کر دیتا ہے, تو کیا اس کے بائیں ہاتھ سے سلام کرنا چاہیے یا صرف سلام کا جواب دینا چاہیے یا اس کو صرف سلام کہیں اور وہ اس کا جواب دے؟
اللہ اکبر. یہ جو فالج زدہ جس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا یا ہاتھ کٹا ہوا کسی کا, تو اب تو وہ الٹے ہاتھ سے ملائے گا, کوئی صورت اس کے پاس ہے نہیں. یا یہ ٹنڈ ملائے یہ حصہ ملائے گا, یہ تو ہے مگر اس کا رواج یہاں نہیں ہے. بریلی شریف میں تھا, اب بھی پتہ نہیں ہو تو ہے نا, یہ ہے حدیث بہار شریعت میں طریقہ لکھا ہے مصافحے کا, ہاتھ ملانے کا یہ طریقہ بھی ہے. لیکن اگر یہ جہاں نہیں ہے وہاں اگر کوئی کرے گا نا تو لوگ تعجب کریں گے اور باتیں بنائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بھائی اس نے تو مصافحے کا طریقہ ہی بدل دیا, پھر وہ لین دین شروع ہو جائے. تو اس نے جو جہاں رائج ہو نا انداز وہی رکھنا چاہیے. اب یہ کہ جس کے ہاتھ آلود ہیں وہ کیا کرے, اب کوئی مصافحے کے در پے ہو تو کیا کرے, ہاتھ گیلے ہیں, کھانے کے لیے ہاتھ اس نے دھوئے ہیں, اور اگر وہ ہاتھ ملاتا ہے تو گیلے سے اس کا ہاتھ ملے گا, اب اس کو کھاتے ہوئے کرائیت آئے گی, اس کے ہاتھ میں پانی لگے گا, اس کو بھی مزہ نہیں آئے گا. تو اب ایسی صورت میں پھر کرے کیا؟ اگر اس کو منع کرتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا تو دل آزاری کا خوف ہوتا ہے, ایذا پہنچے گی اس کو, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. یا وہ کھانا کھا رہا ہے اور کھانے میں ہاتھ آلود ہیں, یعنی اب اگر اس سے وہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بڑھا دیا اور گرم جوشی سے کھانے والا ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی مسالے دار ہو جائے گا. پریشان یہی ہوگا جس نے ملایا, اب ذرا کھانے والے کو بھی کراہیت آئے گی, کہا تب وہ یار تب ایسے ہو گئے اور کرے کیا؟ یعنی یہ مسائل میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی اونر ہو گئی ہے ایسے. ابھی دو تین دن پہلے اب ایک بڑی سطح کے ذمہ دار تھے, وہ دو چار تاجروں کو لے آئے, میں کھانا کھا رہا تھا, ایک تو یوں مڑ مڑ کے ہاتھ ملانا, اب جب کوئی آئے گا تو میں بھگاؤں گا تو نہیں نا, کیا کروں, اور کوئی تو اس طرح آتا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کھانا کھاتے ہوئے آ گئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی شیر بہادر نے یہ اونر کر دیا ہے, یہ ان کی غلطی ہے, اس طرح کے مناظر اونر نہیں کیے جاتے کہ یہ پھر لوگوں کو. اب میں کروں کیا آپ بتائیے, میں اگر اس تاجر کو جو ویسے ہی وہ ایک تو آئے تھے وہ شاید اس وقت تو تھے نہیں, کھانے کے دوران شاید وہ نہیں, مغرب کی نماز میں تھے وہ, اور کھانا انہوں نے وہاں شاید نہیں کھایا, اب مال ہے
رضا حال میں ہو گئی تھی سہری ان کی.
اچھا کھا چکے تھے وہ کھانا
رضا حال میں سہری کر کے, وہ
سہری کا نہیں افطار کا واقعہ,
افطار یہ رضا حال میں انہوں نے کھا لیا تھا پھر آپ کی طرف آئے تھے,
سہری کا واقعہ
نہیں نہیں افطار کا واقعہ.
اچھا وہ کھا چکے تھے
رضا حال میں کھایا,
اچھا الگ سے ان کو کھلایا تھا چھپا کر. نہیں میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ سب کے سامنے, اگر آسمان سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر زمینی مخلوق ہے نا تو سب کے ساتھ پارٹی ہے تو گھر کی پارٹی ہے, اپنے کو کیا, اگر اپنے کو دے گا تو کس کو, کس کے لیے دے گا, میرے لیے دے گا کیا, یا امین مسکرا رہا تو اس کے لیے دے گا کیا, اللہ کے گھر میں دے گا, اللہ کے دین کے لیے دے گا, ان کو الگ الگ, میں تو کھلانے کا پرانا مطلب, پہلے یہ کرکٹروں کو بھی لاتے تھے تو پارٹیوں کے دعوتیں کرتے, نہیں ان کو دال کھلاؤ, میں نے کہا کیا ضرورت ان کو مال مال کھلانے کی, کسی کی جیب سے بھی کھائے کو, جو ہم لوگ سب کھاتے ہیں یہ وہ بھی, وہ یہ بےچارے مانگتے نہیں ہیں, بعض ہمارے ذمہ داران جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ یوں ہے نہیں یوں ہے نہیں, یہ پارٹی ہے اور بدزن ہو جائے گی, ارے سادگی سے خوش ہوں گے کہ یار ہم ملائیاں تو روز کھاتے ہیں, آج دال میں مزہ آیا, انہوں نے دال کھلائی. تو یہ جو بھی ذمہ داران سنتے وہ نوٹ کر لیں اس بات کو, ان کو الگ نہیں سب کے ساتھ بٹھا کریں, وزیر اعظم بھی آئے گا میں انشاءاللہ اس کو دسترخوان پر بٹھاؤں گا, یہ بولے گا مجھے الگ کھلاؤ تو میں پھر سوری کر لوں گا, یہ مبالغہ کر رہا ہوں, وہ کہاں آتے ہیں یار اپنے پاس, اب تو حفاظت امور کے مسائل سے کہ اس طرح کے لوگ بےچارے آ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کے کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو, اب یہ دنیاوی درجے کے ویسے بھی ہوتے بھی دنیاوی درجے کے, چلو کوئی عالم دین ہے مفتی ہے اس کو کسی نے احترام سے اعزاز دیا تو مرحبا, لیکن عام طور پہ دنیا دار طبقے کو اس طرح الگ سے کھلانا اور ہم غریبوں کو الگ سے ڈال دینا دسترخوان پر ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بھارت جو ہونا تھا ہو گیا. تو اب میں مطلب اب یوں مڑ مڑ کے, ایک تو مجھ پر جو گزری وہ اپنی جگہ پر, اب میں آلودہ اب منہ میں نوالا ہاتھ میں دانے لگے ہوئے, اب میں کیا کروں, بازو دوں مکہ دوں اٹھا کے کیا کروں یار ان کو, پہلے ایک آیا ترکیب سے ذمہ دار سمجھے اور بہرحال, پھر دوسرا آیا لپک کے, پھر تیسرا آیا تو آنے شروع ہو گئے, اب میں کیا کروں, آزمائش آ گیا, یہاں تک کہ اس دن میں تو پورا کھانا بھی نہیں کھا سکا, صحیح بات ہے میں اپنی جو کہ جو وہ کوٹا تھا وہ پورا نہیں ہوا, میرا کھانا بچ گیا, قوم نے تھال دھو لیے اور میں نے پھر میرے ساتھ جو اشارہ گیا بھائی جلدی اس کو پتیلی میں ڈال, آپ کیا کر سکتے ہیں. اب پھر بھی وہ سوال بھی آ گیا کہ یہ کو نہیں ملانا یا بازو ملانا, اب اس وقت میں کرتا گیا, میرے پاس وہ آپشن ہی نہیں تھا کہ میں یوں اس کو یوں بازو پکڑا دوں, کیا کروں, ہاتھ کیسے دوں, اس کے ہاتھ خراب ہوتے, میں اس کے بھی ہاتھ خراب ہوتے, مجھے بھی پریشانی ہوتی, میں یہ آلود ہاتھ دیتا تو اس کو ظاہر کڑھائیت آتی اس کو بھی کہ وہ آلود ہو جاتے کھانے سے. لیکن مجھے اس کا حکم شرعی پتہ نہیں ہے. اتنا پتہ ہے کہ اس کو منع کر دیتے ہیں اور اگر اس کو ایزا ہو سکتی ہے, جیسے کہ فتح رضویہ میں ہے کہ امام سے لوگ مسافہ کرنے کے لیے آئیں اور امام ہاتھ کھینچ لیں تو یہ کیا ہے. تو امام اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ امام صاحب ہاتھ ملانے کا ہے, چومنا اور چیز ہے, چومنے کے لیے کھینچے گا تو ایزا نہیں ہوگی, عاجزی میں کھپے گا, ہاتھ ملانے کا ہے, مسافر سے ہاتھ ملانے سے امام نے انکار کیا. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی وجہ نہیں تھی, ایک تو وجہ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ملاتا ہاتھ, میں نہیں ملاتا ہاتھ, مجھے تجربہ ہے. اب آج کل وہ میرے جیسے ساری افطاری کے لیے دو حصوں میں ہو جاتے ہیں, میں رسالے بانٹتا ہوں, اب کوئی کوئی ہاتھ بھی بڑھاتا ہے, وہ مجھے تجربہ نے ایک سے ہاتھ ملایا, دوسرا ملائے گا, تیسرا ملائے گا, رسالے ایک طرف ہوں گے, میں ایک طرف ہوں گا, اور سارا جو نظام ہے نا وہ شاید درم برم ہو جائے اگر میں نے ہاتھ ملانے شروع کر دیا, سب لپٹ جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ امام صاحب کسی وجہ بلا وجہ ہاتھ نہیں ملائیں گے, کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ کھینچ لیں گے تو اس کو ایزا ہوگی, وہ مطلب جس کو اپنے میمنی میں مطلب بھٹو پیو بچھڑو تھیو ایسے, یعنی کہ وہ شرمندہ ہوگا, ایزا ہوگی اس کو, کچی ہو جائے گی اس کی. تو اس لیے وہ امام صاحب اگر بلا وجہ نہیں ملائیں گے تو وہ ایزا مسلم کا باعث بنیں گے, اور اگر وجہ ہے تو ٹھیک. اس طرح کا ایک خلاصہ میں نے فتوی کا اعلی حضرت کے عرض کیا, اور یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بڑے تپاک سے, میرے ساتھ بہت پرانا واقعہ ہے, ایک شخص کو میں مسجد میں دیکھتا تھا بہت عبادت گزار, ان کو میں پاتا تھا, پہلی صف میں بیٹھے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. تو عید کے دن, یہ بہت پرانی بات ہے, میرا لڑکپن یا جوانی ہی کا دور ہوگا, تو میں نے ان کو دیکھا, تو میں بڑے یعنی عقیدت سے ان یا اکیلے آ رہے تھے, میں بھی اکیلا جا رہا تھا, یوں آمنا سامنا ہوا, بڑی عقیدت سے میں, اور عید کا دن تھا, عقیدت سے بڑھا کے میں ان سے گلے ملوں نیک بندے سے کر کے, یوں انہوں نے ہٹا دیا میرے کو, میری سمجھ میں نہیں آیا. اب شاید وہ زندہ ہوں, یہ مشکل, اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے, مجھے ایسی ایزا ہوئی کہ ابھی تک یاد ہے, یعنی وہ اگر بتاتے نا کہ بیٹا وہ میرے ذرا تکلیف ہے سینے میں یا میں کمزور ہوں, آپ ہاتھ ملا لیجیے, ناراض نہیں ہونا, اگر اس طرح بول دیتے تو. اب اگر تکلیف تھی بھی تو انہوں نے تو کچھ بھی اظہار نہیں کیا, ہیں کر کے ہٹا دیا مجھے, یوں کر کے یوں روک دیا اور گزر گئے. بڑے نیک آدمی تھے دیکھنے میں, داڑھی پوری تھی, اور بہرحال اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے, زندہ ہوں تو بھی بخشے, زندوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اس لیے بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, بلا وجہ اگر نہیں ملا اور کسی کو ایزا ہوئی بھی تو اس کو تعزی بولیں گے, انہیں ایزا اوڑ لی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. اب اس طرح کا کہ کوئی خدا نہ خاصا کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر کوئی سے ہاتھ نہیں ملا تھا, توجہ بھی نہیں ہے, عموماً آدمی جلدی میں کسی اور خیال میں بھی ہوتا ہے اور سامنے والا یوں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, عام طور پر آج کل جیسے موبائل کا ہے تو ہم ابھی میسج سنتے سنتے چل رہے ہیں, اس میں کوئی بیچارہ آگے آیا, اب ہم اس کے ساتھ وہ میسج سننے میں یا بات کرنے میں لگے ہوئے, یا اس کو یوں مطلب اپنا میسج دے رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ بھی کام ہو رہا ہے, اس میں ایک شخص آگے آتا ہے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے ملنے کی, اور ہم یوں نکل جاتے ہیں, مسکرانے ابھی یاد نہیں رہتا اس کو دیکھ رہے ہیں, اب نکلنے کا اگر بولے ارے یار غرور نے مار دیا لوگوں کو یار, تتکبر نہیں ہونا چاہیے یار, ٹھیک ہے بڑے ہوں تو اپنی جگہ پہ, ایک آدمی ملنے گئے یار موبائل پہ لگے ہوئے, بڑے مغرور لوگ ہو گئے یار, یہ کیسا. ہاں
یہ بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے, واقعی توجہ نہیں ہوتی, بعض وقت ایسا ہوتا ہے, تو یہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ توجہ نہیں ہوگی,
یا تھوڑی توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر اب میں آپ نے دو تین منٹ کا مطلب کہ مثال کے طور پر کسی کو سوتی پیغام ریکارڈ کرایا, اب کوئی آپ کے پاس آ گیا اور سلام نے بات چیت کرنے لگا, اب آپ کیا کرو, اس کو جواب دو کہ سوتی پیغام ریکارڈ کراؤ, اب اس کو مٹاؤ نا, ڈیلیٹ کرو,
کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے,
ہاں ڈیلیٹ کرو, اب اس کو تھوڑا وہ خالی دو ایک سیکنڈ پانچ سیکنڈ کا کام, تو اسے ہاتھ ملانا تھا, لیکن اپنا وہ جو پرانا جو ذہن تھا نا جو دو تین منٹ کا جو ہم نے ریکارڈ کرایا تھا اب اس کو دوبارہ ریکارڈ کرا. اگر کوئی اس طرح کسی کو مصروف دیکھے آپ کیا فرماتے ہیں اخلاقیات یا مینرز سے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی تحریر کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, یا کوئی اس طرح کوئی مصروف ہے کسی سے بات کر رہا ہے, تو اس سے اس طرح جا کر کوئی کرنا, بھلے آپ عقیدت تو محبت میں کسی سے آگے آئیں, تو اس کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟
ہاں آگے پیچھے ہو جانا چاہیے, اسے وقت اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے.
اتنی امپورٹنٹ باتوں کا بابا بات ہوتی ہے نہ, کوئی قریب آ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے نا خالی ملنے کے لیے, اب وہ بات ریکارڈ بھی نہیں کرا سکتے کہ وہ سنے گا تو بھی مسئلہ ہے. تو یہ آج کل چل رہا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں تو ابھی ادھر سے ایک آواز آئی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ہوتا تو ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی. تو یہ جنرل لوگ جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے مبتلا ہیں, اور شاید ایک دوسرے سے ملنے جلنے, بات چیت, سلام لینا, سلام کرنا, اس کے بھی جو آداب ہیں نا وہ بھی شاید اتنے زیادہ اب معلوم نہ رہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ایک بکری بیمار ہوئی تو حضرت خیسما بن عبد الرحمن علیہ رحمت الحنان صبح و شام اس بکری کو دیکھنا آتے اور مجھ سے پوچھتے اس نے گھاس کھایا یا نہیں, بچے اس کے دودھ کے بغیر کس طرح گزارا کر رہے ہیں. میں گدے پر بیٹھا کرتا تھا, جب وہ تشریف لے جانے لگتے تو فرماتے گدے کے نیچے جو کچھ لے لو, حتیٰ کہ جب تک بکری بیمار رہی اس وقت تک وہ مجھے 300 سے زیادہ دینار یعنی سونے کی اشرفیاں دے چکے تھے. یہ دیکھ کر میں تمنا کرنے لگا کہ کاش بکری بیمار ہی رہتی, کیا آمدنی ہوتی رہتی بکری کے لیے. یہ جذبہ تھا کہ مطلب جانوروں سے بھی جن سے محبت ہوتی تھی ان کے جانوروں سے بھی لوگ پیار کرتے تھے اور ان کی بھی خیر خواہی کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے, جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع یعنی فائدہ پہنچا سکے فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع یعنی فائدہ پہنچانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 52 مدینۃ الاولیاء ملتان, کامران بن مشتاق احمد, کامران بن مشتاق ملتانی. حلقہ نمبر 28 باب المدینہ.
آواز آئیے.
حاجی صالح بن حاجی محمد, حاجی صالح بن حاجی محمد, حلقہ 28 باب المدینہ. حاجی صالح بن حاجی محمد باب المدینہ حلقہ 28. حلقہ نمبر 16 باب المدینہ. شکیل احمد کے فرزند محمد حسن, محمد حسن بن شکیل احمد, محمد حسن بن شکیل احمد باب المدینہ حلقہ 16.
ماشاءاللہ
صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
سوالت ہے کہ ہم جدہ سعودی عرب سے بول رہے ہیں, مرگی کا دورہ ہو جاتا ہے, میں روز کیا اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟
مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اب مرغی کے دورے والے کو روزہ معاف تو نہیں ہے، مرغی والا تو بعض وقت بہت عقل مند ہوتا ہے، دورہ عارضی طور پہ پڑ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھیں، اللہ آپ کو شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. حدیث پاک میں صومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کیا بعید کے رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے آپ کی مرغی بھی چلی جائے.
اتحیات میں اگر امام سلام پھیر دے اور مقتدی کی بھی اتحیات بکایا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
سلام پھیر دے یا دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، دونوں صورتوں میں اتحیات جو ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہے. یعنی درود اور دعا جو ہے وہ اگر نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر اس سے پہلے اگر امام سلام پھیر دیتا ہے تو سلام پھیر دیں گے، لیکن التحیات جو ہے یہ آخر تک مکمل کرنا ضروری ہے. امام نے سلام پھیر دیا ہے تو بھی مکمل کر کے پھر سلام پھیرے، اور امام کھڑا ہو گیا تو اسی رکعت سے تیسری رکعت کے لیے تو بھی التحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو، اس سے پہلے نہیں کھڑا ہو سکتا.
جب ایک جواب تو ایسا کہ باپا ہی دے سکتے تھے، اگر مائک لگا ہو تو پوچھ لو، جواب آپ دے سکتے ہیں. اب کیا کروں، مفتی صاحب سے یہ جواب کیسے لوں گا میں؟
یہ تو چل پڑے بھائی.
نہ ایک مطلب ایک سوال ہے، جیسے آپ نے مفتی صاحب کے لیے کچھ جیسے انتظار کیا یا کروا جو بھی تھا، اب یہ سوال آپ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا شاید اس کا جواب،
اور یہ کل بھی نہیں ہو سکتا، آج ہی ہونا چاہیے.
مطلب آج کر لینے میں کیا حرج ہے؟
کل کرنے میں کیا نقصان؟
کوئی نقصان نہیں ہے، وہ پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا ورنہ نہیں پوچھوں گا. بھلے آپ مطلب جہاں ہیں وہیں سے جواب عطا فرما دیں.
فرمائیے.
یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتاری جنات ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟
انہیں سے اس کا جواب لینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، کہنے میں کیا مطلب، کیا کریں اس کا؟
چلے ان سے جواب،
جو دعویٰ کرتے ہیں جواب تو وہی دیں گے نا.
اگر مطلب آپ اس طرح جس طرح اس وقت ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیں آپ، تو اس طرح بھی کچھ ہو تو سکتا ہے. چلیں ہم اب حاجی امین کی طرف چلتے ہیں.
آپ وہ انشاءاللہ کبھی فرصت کے موقع پر، یعنی کہ اب کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ.
چلیں
ویسے میں کسی جن کو جانتا نہیں ہوں جو اتاری ہو، میں جانتا نہیں. اتاری بننا وہ الگ بات ہے کہ وہ جب اتنے سارے جمع ہوتے ہیں ان میں یہ بھی بن جاتے ہیں اتاری، تو کیا تعجب.
ٹھیک ہے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.